نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 24 پارا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اس سے مراد سچا دین ہے اور جنہوں نے اس کو سچ مانا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی تصدیق کی وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. یا بعد کے دور میں بھی جو لوگ اس دین کو سچ مانے انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. اور یہ سلسلہ مرنے کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے. یہ صرف جنت کی بات نہیں یہاں کی گئی، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جگہ تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی دین کا کام کرتے ہوئے اگر اپنے بھی پرائے ہو جائیں، دوست بھی بیگانے ہو جائیں، عزیز رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جائیں تو غم نہ کریں. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ ضرور کافی ہے، اس کا وعدہ ہے. فسیکفیکہم اللہ، پسند قریب تجھ کو کافی ہو جائے گا ان سب کے مقابلے میں اللہ. جو لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کیا کرے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ غلط کام نہیں کرے گا، اور جو غلط کام نہیں کرے گا تو اس کے ضمیر میں بوجھ نہیں ہوگا، اسے لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا، اسے کسی رسوائی کا خوف نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ توکل انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. توکل سے ہی قناعت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص نجات پا گیا جسے اسلام کی ہدایت دی گئی اور بقدر ضرورت روزی مل گئی اور قناعت بھی نصیب ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یاد رکھو وہ تیری حفاظت کرے گا، اس کو یاد رکھو تو اسے ہر وقت اپنے پاس پائے گا. آسانی کے وقت رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہو، سختی کے وقت وہ تیرے کام آئے گا. جب کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اسی سے مدد طلب کرو. یقین رکھو کہ اگر تمام دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو وہ سب تجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں دے سکتے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے جو اللہ نے مقرر نہ کیا ہو تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے. صحیفے خشک ہو چکے، قلم اٹھا لیے گئے. یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہا کرو. تکلیفوں میں صبر کرنے پر بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، غم اور رنج کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، ہر سختی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے، صحیفے خشک ہو چکے، قلم اٹھا لیے گئے، یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہا کرو، تکلیفوں میں صبر کرنے پر بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، غم اور رنج کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، ہر سختی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، ان سے صاف کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، یعنی تمہارا کام یہی رہ گیا کہ میری مخالفت کرو تو کرتے جاؤ، اور میرا کام کیا ہے، اللہ کی بات پہنچانا، میں اپنا کام کروں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی مرا نہیں اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی سوتے وقت انسان کی ایک روح چلی جاتی ہے، یعنی اس کا شعور، اسے سننے دیکھنے بولنے کی کیفیت یا قوت باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ موت کو وفات کبریٰ کہا گیا اور نیند کو وفات صغریٰ۔ موت نیند کے مشابہ ہے، جسے موت کو سمجھنا ہو وہ نیند کی کیفیت سے سمجھے، جسے عذاب قبر کو سمجھنا ہو وہ نیند کی حالت میں برے خواب اور خواب کی حالت میں رونے اور تکلیف محسوس کرنے سے سمجھے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یعنی بعض لوگ سوتے میں فوت ہی ہو جاتے ہیں، وہ روح پلٹتی نہیں بلکہ جو باقی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان سانس لیتا ہے اور اس کا جسم حرکت کرتا ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے سونے سے پہلے، اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر سونے کو جائے تو اپنے پیبند کے اندرونی حصے سے اسے جھاڑ لے، نہ جانے اس پر کیا ہو، پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ دعا کا ترجمہ ہے، اے میرے پالنے والے رب، تیرے ہی پاک نام کی برکت سے میں لے رہا ہوں، تیری ہی رحمت سے میں جاگوں گا، اگر تو میری روح کو روک لے، یعنی سوتے ہوئے جو روح جاتی ہے اس کو تو روک لے، تو تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اس کو واپس بھیج دے تو اس کی ایسی ہی حفاظت کرنا جیسی تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، کہ تو پھر زندگی لوٹائے تو میں تیری ہی اطاعت کروں، تجھ کو راضی کروں، اس کو بھٹکنے سے بچانا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میں جو مصنون دعائیں پڑھتا رہتا ہے، اس کی ساری زندگی ہی ایک عبادت ہو جاتی ہے۔ ہم نے کتنے بے شمار شعر، کوٹیشنز اور بہت سی چیزیں یاد کر رکھی ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر ان میں کچھ مصنون دعاؤں کا اضافہ ہو جائے اور موقع کی مناسبت سے ان کو پڑھا بھی جائے۔ یہ چیز انسان کے عام اعمال کا درجہ کئی گنا بڑھا دیتی ہے، اور دعا تو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ دیا، اس سے تعلق نہیں، اور اس کی مخلوق کا دامن پکڑا ہوا کہ یہ چھڑائیں گے؟ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے؟ ہاں ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو، یعنی جس رب کے اختیار میں سب کچھ ہے اس سے تو تم تعلق نہیں رکھتے، اور جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ان پر تمہارا بھروسہ ہے، ہاں ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو۔ کہو، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، قل للہ الشفاعت جمیعا۔ یاد رکھیے، یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، کیونکہ ایسی آیات کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو عموماً لوگ اسے مجھ سے منسوب کر دیتے کہ وہ تو شفاعت کو ہی نہیں مانتی۔ شفاعت کو مانتے ضرور ہیں، لیکن ان شرائط اور طریقوں کے مطابق جو قرآن میں بتا دی گئی، کہ یہ کسی بھی شخص کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ زبردستی اللہ تعالیٰ سے کسی کو چھڑا لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قل للہ الشفاعت جمیعا، سفارش کی اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے اجازت دے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جو سفارش کرنا چاہتا ہو اسے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے، یا جس کے لیے کرنا چاہتا ہو اس کے لیے کرنے پر وہ قبول بھی ہو جائے. سارا فیصلہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ دنیا میں اپنا تعلق اور معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست رکھے اور مضبوط رکھے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں. کہ کسی بزرگ کی کوئی کرامت ہی نہیں بیان کرتے، یہ لوگ صرف اللہ ہی اللہ کیے جاتے ہیں، تو ایسی مجلسوں میں ان کا دل ہی نہیں لگتا. اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری دلچسپیاں تو دوسروں سے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان ظاہر پرست ہے نا، تو دوسرے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے. اس لیے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور دوسروں کے نام جپتا رہتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی، عام روزمرہ زندگی کے حوالے سے بھی، کہ ہماری عام مجلسوں کی گفتگو کس موضوع پر ہوتی ہے. آپ اپنی دوستوں میں بیٹھی ہوں، اگر آپ ایک سے دوسری بات اللہ کی کریں تو لوگ کہتے بس کر دو، ہر وقت تم پر کوئی جنون طاری ہو گیا ہے، اللہ ہی اللہ ہو رہا ہے، بور ہو گئے ہم تمہاری یہ باتیں سن سن کر، کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑو، کوئی اور بات کرو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اس میں وہ دل تنگ ہونے لگتے ہیں. اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. اذا ہم یستبشرون، کہ ہاں اب مزہ آ رہا ہے. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا تھا. یعنی دنیا میں بیٹھ کے تو ہم صحیح معنوں میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آخرت کیسی ہے اور وہاں کیا ہونے والا ہے. اور جب وہ آئے گا تو انسان ہکچک رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو کچھ اور ہی سمجھے ہوئے تھا اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے، یعنی ہر غلط کام سامنے آ جائے گا اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی تکلیف میں رب کو پکارتا ہے. اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یہ تو میری اپنی قابلیت ہے، میری ذہانت، میری لیاقت نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے. مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ یعنی رزق کی تقسیم سراسر اللہ تعالیٰ کی ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے. اس لیے اگر کسی کو زیادہ مل جائے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس کم ہو تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ہو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. وَأَنِيبُوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلس آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے لیے 70 باؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، انسانوں کی خطائیں اور گناہ معاف کرنے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ کسی انسان کا کوئی کیسا بھی قصور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف اگر انسان رجوع کر لے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی. ایک شخص نے سوال کیا کہ جس نے شرک کیا ہو، آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، اس کے بعد فرمایا، خبردار رہو جس نے شرک بھی کیا ہو. 3 مرتبہ یہی فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اگر وہ شرک سے توبہ کر لے. مسلم احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان بھر دو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ تمہیں فلاح کر کے ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کرے اور پھر اللہ انہیں بخش دے. یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. غلطی ہونا عین فطرت انسان ہے، لیکن غلطی پہ اصرار انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. بندے کا کام کیا ہے کہ جان بوجھ کر غلطی نہ کرے، لیکن ہو جائے تو پلٹ آئے، رجوع کر لے، توبہ کر لے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں کچھ یوں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کہ کیا اس کے لیے توبہ ہے، اتنی غلطی کر چکا ہوں، اتنے لوگ مار چکا ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم معاف نہیں ہو سکتے. اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک اور عالم سے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں، اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ جو نیک لوگ ہیں، کیونکہ توبہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنا ماحول بدلے. اگر گناہ والے ماحول میں ہی انسان رہے تو ایک تو یہ کہ توبہ کی توفیق کم ہوگی، احساس ہی نہیں ہوگا. جیسے کسی بدبودار کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو احساس نہیں ہو سکتا کہ یہاں بری سمیل ہے، باہر سے کوئی اور آئے تو اس کے لیے شاید اندر داخل ہونا بھی مشکل ہو. تو بالکل ایسے ہی انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اندر انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور جب انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے سب بھی تو یہی کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو اپنے گناہ بہت ہلکے معلوم ہوتے ہیں. اس کے برعکس جب انسان نیک لوگوں کے پاس جا بیٹھتا ہے تو پھر اس کو شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں. اپنے آپ کو انسان زیادہ بہتر طور پر کمپیئر کرتا ہے. بہرحال وہ شخص اس بستی کی طرف چل دیا، راستے میں ہی اس کی موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں باہم تکرار ہوئی. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی جان ہم نکالیں گے کہ یہ توبہ کر کے نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا ان کی ملاقات کے لیے، ان کی صحبت کے لیے. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ وہاں پہنچا نہیں تھا، رستے میں تھا، اس لیے ہم ہی اس کی جان لیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ زمین کو ناپو، جس طرف کی زمین زیادہ ہوگی اسی طرح کے فرشتے جان لیں گے. بہرحال جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی جس طرف وہ جا رہا تھا وہ قریب نکلی، اور وہ زمین زیادہ تھی جو وہ فاصلہ طے کر کے آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ناپیں، تو ایک بالشت بھر نیک لوگوں کی بستی جس کی طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا قریب نکلی، اور یہ شخص انہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی نیکی کے کام کا ارادہ بھی کر لیتا ہے اور پوری طرح ابھی کر بھی نہیں پاتا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے ہی اس سے اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے، اور یہ سوچ کر خاص طور پر کہ ابھی تو دل بھر کے گناہ کر لوں گا، ایک ہی دفعہ توبہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کو تو منا ہی لیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر خوب خوب گناہ کیے نہیں جانے چاہیے. جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں دوسری طرف عزیز ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب بھی ہے. تو انسان اگر توبہ کر کے نیکیوں کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے نہایت مہربان ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہو یہ؟ انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اور اس کا بہترین طریقہ طریقہ ہے صلات توبہ، آج کل تاک رہتے ہیں، عذاب جہنم سے رہائی کا آشرا ہے، کثرت کے ساتھ توبہ زبان سے بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جب کبھی توفیق ہو دو نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں پر رو کے معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ توفیق بھی کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اپنی طاقتوں کو نیکی کے کام میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اور کیا ہے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے مطیع ہو جاؤ، اطاعت گزار ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. ایسا نہ ہو کہ اس امید پر کہ معافی تو ہو ہی جانی ہے اور معافی مانگ لیں گے ابھی گناہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ پھر اس معافی سے پہلے ہی موت آ جائے، پکڑ ہو جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. اور کیا کرو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی اللہ کی کتاب. کیونکہ انسان جب اس سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر نیکیوں کی توفیق ہونے لگتی ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کیا ہو گیا. ان ایکسپیکٹڈلی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے، افسوس میری اس کو تاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یعنی اگر کوئی اور شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا، دیندار بنتا، تو میں اس کا بھی مذاق اڑاتا تھا. یا کہے، کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، پھر وہاں یہ حسرتیں کام نہ آئیں گی. یا عذاب دیکھ کر کہے، کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، ایک چانس اور مل جائے. اس وقت اسے یہ جواب ملے گا، کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، احکامات آ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود تھا، تم نے نصیحت کیوں نہ لی، آ چکی تھی نا آیات. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں، وہ تو موجود ہیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے جھوٹ باندھنا کیا ہے، کہ جو بات اس نے نہیں فرمائی اس کو اس سے منسوخ کر دینا، یا جو اس نے کہا ہے کہنا، نہیں کوئی نہیں، تم مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. تو حق کو حق ماننا اور حق کے طور پہ قبول کرنا ضروری ہے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ کیونکہ انکار کا اصل سبب انسان کا تکبر ہوا کرتا ہے عموماً. اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو کوئی گزن نہ پہنچے گا، کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. یعنی شرک کی اجازت تو انبیاء کو بھی نہیں ہے، اور تم خسارے میں رہو گے. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ ہی کی بندگی کیجیے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور شکر ساتھ ساتھ ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہونا یہ انسان کی جہالت کی علامت ہے، اور اگر کوئی اور ایسی دعوت دے تو وہ جہالت پر مبنی ہے، علم پر نہیں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، میں اور جن و انس عجیب معاملے پر ہیں، پیدا میں کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ہو رہا ہے، میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں، مگر میرے بندے نافرمانی کر کے مجھے ناراض کرتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے رویوں پر غور کریں. ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہماری عبادت کس کے لیے، رزق وہ دیتا ہے، شکر گزار ہم کس کے ہیں، احسان وہ کرتا ہے اور ناراض ہم اس کو کرتے ہیں. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپتے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ.